इसके बाद वही किस्सा हज़रत लूत का जो पहले कई बार का सुना हुआ। वह लूत अनिस्काल अली कौमी ही, और हमने लूत को रसूल बनाकर भेजा उनकी कौम के पास। क्या कहा? इन्नकुम लतातून अल्फाहिशता, क्या तुम बेहयाई का इर्तकाब करते हो, ऐसी बुराई कि मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिन अलआलमीन, तुमसे पहले ये बेहयाई तो दुनिया में किसी ने की नहीं। मा सबक़कुम का मतलब क्या है कि नहीं तुमसे सबकत की किसी ने इससे पहले। इशारा उसी काम की तरफ है जिसका तस्करा पीछे हो गया कई जगह, कि ये इन्वेंटर्स थे होमोसेक्सुअलिटी के, इन्वेंटर्स या ट्रेंड सेटर्स जो थे ये कौम लूत थी, उसी की तरफ इशारा है। यहाँ सूरत के बेसिक मजमून इस्तकामत के साथ लेते हुए सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको वाक्य का एक नया रुख समझ में आएगा। पहले इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं एंड तक, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आ इन्नकुम लतातून अर्रिजाला, क्या तुम बदफेली करते हो मर्दों से, व तक़तऊन अस्सबील, और डाके डालते हो आम रास्तों पर। लुटेरे भी थे, राहजन थे, सड़कों पर बैठ जाते थे और साथ ही साथ शहवत भी करते थे। क़ता का मानी होता है किसी चीज़ को काटना। मुफसरी ने इसके चार मुख्तलिफ पहलू दिखाए हैं इस कौम के नाते से। नंबर एक, रास्ता काटते हो, यानी मुसाफिर भी तुम्हारे डर से रास्ता बदल जाते हैं, एक मानी ये है। दूसरा मानी है तक़तऊनस सबील का, कि तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, यानी तुम अल्लाह के रास्ते से लोगों को काट देते हो, अदर रूट ले लेते हैं लोग तुम्हारे डर से। तीसरा मानी क्या है कि तुम नस्ल इंसानी का रास्ता काटते हो, चूँकि होमोसेक्सुअल थे औलाद तो पैदा हो नहीं सकती थी उससे, तो नस्ल इंसानी का रास्ता कट गया। और चौथा मानी क्या है कि तुम फितरी रास्ते को काट कर गैर फितरी रास्ता इख्तियार करते हो। ठीक है, ये चारों मानी इसमें आते हैं इस कौम के जुर्म में। अगला इनका गुनाह क्या था? वतातू नफी नादी कुमुल मुनकर, और अपनी मजलिसों में खुले आम बेहयाई करते हो, मुनकर काम करते हो। नादी कहते हैं क्लब को, दारो नदवा का नाम आपने सुना होगा, पार्लियामेंट हाउस था काफरों का। दादा कहते हैं पुकारना, नादी मजलिस, क्योंकि वहाँ शोर और बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे सनद उस ज़बानिया फलियद उनादिया, ये लफ्ज़ वहाँ गुजरेगा। तो ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग हैं उसको नादा नादी करते हैं। इशारा है इनकी वो गंदी महफिलों की तरफ जहाँ ये अपने बदफेली के काम करते थे। इस कौम का एक तो जुर्म ये है ही कि ये ऐसे काम करते थे, दूसरा ये थे कि छुपाते भी नहीं थे, खुले आम मजलिसों में करते थे। यदि आज के दौर का कोई नाइट क्लब सोच लें, अल्लाह ताला माफ़ करे, इतने बुरे काम करते और शर्मो हया थी नहीं उनके पास, ऐसे लगता था कि उन्होंने खुद ही अपनी शर्म को ख़त्म किया। फिर रास्तों में बैठते, कंकरियाँ मारते, लौटते पोटते, घटिया और गंदे काम करते थे। और जब इनको मना किया गया तो क्या जवाब मिला? फ़मा कान जवाब कौमी ही, बस ना था जवाब उनकी कौम का, इल्लान कालू दिना, मगर कहने लगे ले आओ भी अजाब इल्लाह, अल्लाह का अजाब, इन कुन्ता मिन सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। इतनी जुरत क्यों मिली? ये जो गुनाह होते हैं ना, ये बंदे को जुरतमंद कर देते हैं। ये हंसते हैं, किसी को इस्लामी हुलिया में देखेंगे तो हंसेंगे, अकल मारी जाती है ना। तो कहने लगे कि लाओ अजाब, यकीन भी नहीं था कि ये हो सकता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ जो लफ्ज़ मुनकर है ना, कि नादी कुमुल मुनकर, इसको मैं बताना भूल गई थी, खिलाफ शरीयत और खिलाफ फितरत काम, यानी ऐसा काम जिसका इनकार शरीयत भी करती है और फितरत भी करती है। और वाकई होमोसेक्सुअलिटी ऐसे ही जुर्म है कि फितरत भी इसको नहीं मानती, अगर आप शरीयत को एक तरफ भी कर दें। और यहाँ से ये पता चलता है कि मिल के करते थे ये काम, और दोस्तों के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है, सबके साथ रहते थे तो इनको वो काम फिर बुरा नहीं लगता था। قال رب انصرني على القوم المفسدين, आपने अर्ज़ किया है मेरे मालिक मेरी मदद फरमाए इन फसादी लोगों के मुकाबले में। ये वक्त होता है नबी की बददुआ का, जब कौम उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती, और नबी की ये बददुआ लगी इनको। वलम्मा जात रुसुलुना, और जब आए हमारे फरिश्ते इब्राहीम बिल बुशरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बुशरा यानी खुशखबरियों के साथ। कालू इन्ना मुहलिकु अहली हाज़िहिल क़रिया, उन्होंने बताया हम हलाक करने वाले हैं इस गांव के बाशिंदों को। क्यों? इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, बेशक यहाँ के रहने वाले बड़े ज़ालिम हैं। قال ان فيها لوطا، انہوں نے کہا اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ لننجینہ، البتہ ہم ضرور بچا لیں گے اس کو، ہو سے مراد لوط، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، ہاں مگر علم رہتا ہو مگر اس کی بیوی کو نہیں، کیونکہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما جات رسولنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن لوط کے پاس، سی ابہم، بڑے غمزدہ ہوئے ان کی آمد سے، وزاق ابہم ذرعا، اور دل تنگ ہوئے، اور انہیں پریشان دیکھ کر فرشتے بولے، وقالوا لا تخف ولا تحزن، نہ خوف زدہ ہو جاؤ اور نہ رنجیدہ خاطر ہو جاؤ، کیونکہ انا منجوکا، ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو، واہلک، اور تیرے گھر والوں کو، مگر علم رتک کانت من الغابرین، آپ کی بیوی کو نہیں، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب، کیونکہ بما کانوا یفسقون، وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور یہ عذاب کیا بن گیا؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ آثار، کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل والی قوم کے لیے، جن کے اندر عقل ہو وہ واقعی اس کو سوچے، دیکھے، غور کرے تو ان کو پتہ چلے گا. یہاں پہ اس قوم کا قصہ پورا ہوا. اس کے اندر عمل کی وہی باتیں ہیں جو پیچھے ہم دیکھتے ہی رہے، کوئی نئے لفظ نہیں تھے، اس لیے میں نے سارا اکٹھا ہی لیا اس کو، اور مفہوم بھی واضح ہیں. صرف اس میں دو تین جملے ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جن قوموں کو اس طرح کی لت پڑ جاتی ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں جم نہیں سکتے، استقامت فی الدین رہتی نہیں، جہاں نفس اتنا غالب آ جائے کہ حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے. یہاں پہ ہم تلاوت سنیں گے، پھر انشاءاللہ ایک نبی کا قصہ اور ہے، اور کے بعد انتہائی خوبصورت آیتیں ہیں، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت العنکبوت ہے.
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما اللَّهُ ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية
اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام. جیسے کہ باقی انبیاء کرام آئے اسی طرح یہ بھی اپنی قوم کی طرف آئے. پھر کیا ہوا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ, آپ نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کتنا سیدھا سادہ صاف ستھرا پیغام ہے کہ انبیاء کرام قوموں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے, اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, کوئی کسی گروہ, کسی مسلک, کسی انسان, کسی شخصیت کی طرف نہیں پکارا, بلکہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے بندے بن جاؤ. ورجل یوم الاخرہ, اور امید رکھو آخر میں آنے والے دن کی, یعنی قیامت. کتنا پیارا ہے مضمون. اگر آپ صرف اسے ایک جملے کو دیکھیں, ایک سیدھا سادہ دیہاتی بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے. اللہ کی عبادت کرو, جو بھی نیکی کرو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا, کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ڈر بھی رکھو. یہاں تک بندے کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے دل کی حالت بندگی والی حالت محسوس کرے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو اللہ تعالیٰ کا خیال آئے, کسی بھی رنگ میں اس کی بندگی کر سکے کرے, تو یہاں پہ اس کا دین پورا ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آخرت کو سامنے رکھے کہ جو کروں گا وہاں ملے گا. یہ نہیں کہ آخرت سے فراموش ہو کر صرف اللہ کی محبت میں نیکیاں کرنا ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں نے خیال بھی پیدا کر دیا آج کے دور میں کہ نیکی بس اسی لیے کرو کہ نیکی ہے. کوئی آخرت میں اس کا اجر نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے. اب باقی آدھے دین کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین پہ بگاڑ پیدا نہ کرو. اور لفظ مفسدین، فساد، مفسد، مفسد ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے. فساد دو طرح سے ہوتا ہے، یہاں اگر ہم اس بات کو پوری طرح سمجھنا چاہیں تو دہرا لیتے ہیں. ایک فساد کی قسم ہوتی ہے کہ بندوں کا اللہ سے تعلق بگڑ جائے. فساد کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہ بندوں کے بندوں سے تعلقات ٹوٹ جائے. اس چیز پہ ہمارا آدھا دین لگتا ہے. اسی کے اندر سارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کو عام کر رہے ہیں، ایسے عزم بنا رہے ہیں، ایسے حالات اور کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. اور اسی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو رشتوں کو رشتوں سے دور کر رہے ہیں، رشتوں کو پامال کر رہے ہیں. کس قسم کے حالات انہوں نے ان کے لیے پیدا کر دیے. اب یہ بات اتنی آسان ہوتی ہے. یہاں جو پہلی بات ہے نا، اللہ کی عبادت والی، یہ ان لوگوں کو بری لگتی ہے جو پہلے سے باپ دادا کے نام پر کچھ اور شخصیات کو پوج رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ دولت مند لوگوں کو بری لگتی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ قوم شعیب مال والی قوم تھی، بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے. ایسے لوگوں کا مسئلہ او عبد اللہ نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتا، ان کا مسئلہ جو ہے وہ لا تعثوا فی الارض مفسدین ہوتا ہے. ہر نبی کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی مثالیں بیان کر دی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کے سامنے جو لوگ تھے ان کا مسئلہ جو تھا وہ اللہ کی عبادت والا تھا، کیونکہ انہوں نے باپ دادا کے نام پر اتنی کہانیاں گھڑ رکھی تھی کہ اب ایک دم ان کا دل اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کو کہہ دے کہ یہ تو ساری فرضی کہانیاں تھی اور اس میں تو کوئی ریئلٹی ٹچ ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ نبی کی ذات کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس کے اپوزٹ اگر دوسرے قسم کے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو فساد اچھا لگتا ہے، جن کا مسئلہ اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنے لائف سٹائل ہوتے ہیں، تو ان کی دشمنی عموماً دعوت سے ہو جاتی ہے، ان کو وہ پیغام اچھا نہیں لگتا. آج کے دور میں اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو دونوں ہی گروہ موجود ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ فساد کا ہے، اور عموماً علم سے دور، جہالت کے قریب جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کا ہے. دونوں کا حل ایک ہی ہے کہ لوگ نبی کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر لیں. اتنی خوبصورت دعوت تھی، لیکن قوم نے جواب کیا دیا، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا. کتنے بدقسمت تھے. فَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آ لیا ان کو زلزلے کے جھٹکوں نے. ایسے لگتا ہے کہ ادھر انہوں نے نو میں سر ہلایا اور اتنے میں زمین جو ہے وہ ہلنے لگی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے. جاسم کی جمع، مطلب کیا ہے کہ جو خود نہیں جھکتے تھے اللہ نے جھکا لیا. دیکھیے کہ جو بندگی سے دور بھاگتا ہے نا، اللہ کو بندہ بنانا بہت اچھی طرح آتا ہے. ہم جب بہت اکڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توڑتا ہے، کبھی کسی دکھ میں ڈال کے، کبھی کسی بیماری میں ڈال کے، کبھی کسی ناممکن چیز کو ممکن بنا کر، اور کبھی ممکن کو ناممکن بنا کر. یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. کبھی بھی نافرمانی کرتے وقت انسان اللہ کی پکڑ سے غافل نہ رہے. پیچھے ان قوموں کا تذکرہ تفصیل سے آیا، اس صورت میں ہمیں مختصر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اب اگلی قوم کا تذکرہ ہے. وہ آدم و سمودا، قوم عاد اور سمود کا تذکرہ ہے. یہاں بس وہ آدم و سمودا کہہ دیا، دیٹس اٹ. اب دیکھ رہے ہیں لفظ سمودا کے اوپر ایک چھوٹی سی گول لگی ہوئی ہے چیز، یعنی آپ یہاں رک جائیں اور جو پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا وہ ان دونوں قوموں نے بھی کیا، اور جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا وہ ان کا بھی انجام ہوا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور واضح ہیں تمہارے لیے ان کے گھر، یعنی ان کے گھر کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مکہ والوں، تم جا کے دیکھتے ہو، راستوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھا کرو. راستے میں پیچھے ہم پڑ چکے، یعنی بالکل ہائی وے پہ تھے ان کے گھر. مکہ والے جب اپنی تجارت کے سلسلے میں باہر نکلتے تھے تو ان کو ان لوگوں کے گھر دکھتے تھے. کہا ان کے گھر تمہارے لیے بالکل واضح ہیں. ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آراستہ کر لیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو، وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک لیا ان کو سیدھے راستے سے، حالانکہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ اچھے بھلے سمجھدار تھے۔ سمجھ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے لوگوں کی جب ان کو اللہ کی بات بتائی جائے اور وہ اس کو سمجھنے کے باوجود چھٹلانے لگے۔ مستبصرین کا لفظ یہاں آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے، با سواد را اس کا روٹ ہے، بصیرت کے معنوں میں ہے، سمجھ بوجھ والے تھے۔ مراد کہے کہ وہ لوگ کفر اور شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے کو بے وقوف لوگ نہیں تھے، خوب سمجھدار تھے، بڑے انٹلیکچوئل تھے، بڑے جینیس تھے۔ ان کو دنیا میں رہنا، ناپ تول، ایک ایک منٹ کا، ڈالر کا ریٹ خوب اچھی طرح پتہ ہوتا تھا، سونا چڑھ رہا ہے کہ سونا اتر رہا ہے ان کو خوب پتہ ہوتا تھا، گھروں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کے سامنے ہوتی تھی، لیکن دین کے معاملے میں ان کو چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہ آئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے تر نوالا بن جاتے ہیں وہ لوگ جو مستبصرین ہوتے ہیں دنیاوی حساب سے، لیکن عبرت نہیں لیتے۔ ان کی ساری ہوشیاری، ساری کامیابی، ساری عقل جو تھی وہ صرف اس دنیا کی صورت میں ہی رہ گئی۔ ان کو اس دنیا میں اپنی انٹلیکچو کی وجہ سے بڑی بڑی جابس ملی، بڑے بڑے عہدے ملے، لیکن ان کو اتنی سی بھی بات سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنا کے رکھا ہے۔ کبھی بھی کسی مشرک اور خاص طور پہ بت پرست شخص کو میں کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا دیکھوں تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا کی تعلیمات اور دنیا کی ترقیوں کی وجہ سے آج یہ اتنی بڑی جگہ پہنچ گیا، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ بت کے آگے نہ سجدہ کرو۔ بعض لوگ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے معاملے سنتے، عقل استعمال کرتے، کون مجرم ہے کون نہیں، گواہ سچے ہیں کہ جھوٹے، لیکن گھر سے جانے سے پہلے بت کے آگے سجدہ کر کے جاتے ہیں، ہے نا حیرت کی بات، بالکل مختلف امتزاج ہے۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کو تو کیا آپ کو مستبصرین کی کمی دکھتی ہے؟ بڑی ہوش والے لوگ ہیں، بڑی سمجھ والے لوگ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ساری عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ سورۃ روم میں بھی یہی بات آئے گی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کا علم، ظاہری علم تو ان کو خوب معلوم ہے، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اس لیے بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ مستبصرین جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور آخرت پر دل میں تو یقین رکھتے ہیں، اس کا حق خدا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی دنیاوی اغراض جو ہیں وہ ان کو انکار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہماری زندگی میں بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، لہٰذا وہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کی اب عملی مثالیں ہیں۔ وقارون و فرعون و حامان، اور ہم نے ہلاک کر دیا قارون، فرعون اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بلا شبہ تشریف لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، پھر بھی وہ غرور اور تکبر ہی کرتے رہے زمین میں، اور وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ سابقین، سابق کی جمع۔ اب ان تینوں پہ پیچھے بات ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے طاغوت جو ہوتے ہیں نا، وہ مختلف گروہ سے آتے ہیں۔ مثلا قارون جو ہے ادھر دولت کا سمبل ہے، فرعون حکمرانی کا سمبل ہے، بادشاہت کا، اور حامان جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے دولت مند لوگ ہیں، بڑے بڑے سیٹھ ٹائپ، مددگاروں کے معنوں میں۔ پہلے اقوام کی بات کی، اب افراد کی بات کر دی کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا سارا انٹلیکٹ صرف دنیا کے لیے لگا دیا، یہ دنیا ہی صرف ان کے علم کا مبلغ بنی، ان کو اپنے علم سے، اپنی دنیاوی سکل سے صرف دنیا کمانی تھی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ دنیا میں بڑی سے بڑی مشکل میں بھی پھنس جائیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں دیا۔ قارون کو اگر دولت دی گئی، ایک لمحے کے لیے اس کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ دی کیوں، کیا صرف اپنا ہی نام بنانے کے لیے یا اس دولت کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ فرعون کو حکمرانی دی، لیکن وہ بھول گیا کہ میں اس لیے حکمران بنا ہوں کہ اگر میں نے صحیح کام کیے اور اپنی حکومت کو صحیح طرح سے لگایا تو میرے پیچھے چلنے والی رعایا بھی میرا ہی صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بڑا سنیریو دے دے، بڑے پیمانے پہ آپ کام کر سکے، کتنی خوش قسمتی ہے، لیکن وہ انسان اس کام کو کرنے کی بجائے سارے ماحول کو ہی خراب کر دے، اتنی ہی بڑی بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی ان ساری کوششوں اور حکمرانیوں کے باوجود بھی اللہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ جو بات ہے نا وما کانوا سابقین، خاص طور پہ فرعون پہ بھی آتی ہے کہ ہم سے آگے کیسے نہ بڑھا، کہ بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا۔ اس نے سوچا ہم بھاگ جائیں گے، موسیٰ کی طرح ہم بھی آگے نکل جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے۔ فَكُلَّ نَخَسْنَ بِذَنْبِهِ، اور ہر سرکش کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے سبب۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، لفظ ذنوب نہیں ہے، ذنب ہے۔ ذنوب جمع ہوتی ہے، ذنب واحد ہے۔ اگر اس ترجمے کو ہم اپنی لینگویج میں کریں تو مطلب کیا بنے گا کہ ان کو تو بس ان کے ایک ہی گناہ پہ پکڑ لیا۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، بڑے بڑے گناہوں کی قطن ضرورت نہیں ہے، صرف ایک گناہ بندے کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کبھی بھی غفلت سے نہ جیے انسان۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے صرف ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اور بعض دفعہ اس کا اپوزٹ بھی ہوگا کہ ایک ہی کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ موقع اور محل کی بات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک گناہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو بس ایک گناہ پہ پکڑا، کیا حالات ہوئے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھر برسائے۔ حاصبہ پتھروں کی بارش کو کہتے ہیں، حسب جو ہوتا ہے نا لفظ، حاس واد با کنکری کو کہتے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، پتھروں کی بارش جس میں آسمان سے پتھر برسے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، قوم لوط۔ اور کچھ کیسے تھے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ، بعض کو کڑک نے پکڑ لیا، قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اوپر یہ عذاب آئے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں، قوم عاد کا بھی آتا ہے اس میں، قوم لوط کا بھی آتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض جن کو ہم نے ڈبو دیا، قوم نوح اور قوم فرعون، فرعون کی جو لوگ تھے، یہ ڈبو دیے گئے۔ یعنی اشارہ دیا گیا کہ مختلف قسم کے عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کسی کو کیسے پکڑے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ کر رکھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یعنی جس کی بھی پکڑ ہوئی تو دوسروں کو اس پہ رحم نہ آئے، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ تھوڑا پکڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ڈبو دیتا، سب کو جلا دیتا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ اتنے بڑے مالک، اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر کے بندہ جیے تو کیسے جیے؟ تو لہٰذا ان سب کے اوپر جو بھی تکلیف آئی، یا تو ان کے اعتقاد کی خرابیوں کا نتیجہ تھی، یعنی عقیدے کا بگاڑ تھا، یا پھر ان کی عملی خرابیوں کی وجہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پکڑ کے رکھا، اور کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔